انسانی طرز زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا، اور اسلام کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ انسان کو اور انسانی معاشرے کو امن فراہم کرنا ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت سارے احکامات اور دستورات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے آئیں اور ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے معاشرے میں امن قائم کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ اس ہفتے پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا، طرز حیات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ شروع خدا کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اور درود و سلام و حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک و پاکیزہ اہل بیت پہ۔ عزیز و سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بشیر احمد، آپ کا پسندیدہ پروگرام طرز حیات کے ہمراہ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے امن و سلامتی کا، اور اس کے حوالے سے ہمارا طرز زندگی کیا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اور آپ ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اس سے متعلق آپ کے جو سوالات ہیں، آپ کی جو تجاویز ہے وہ ہم تک پہنچتی ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے اچھے انداز سے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ تو طرز زندگی میں جو امن و سلامتی کی گفتگو ہوگی، آج بھی ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے، اور سب سے پہلے جس طرح سے حسب معمول ہم نے اس کے ابتدا میں ہی آئے مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، آج بھی یہ شرف ہمیں حاصل ہوگا، تو مل جل کے ہم آئے کریمہ کی تلاوت سنیں گے۔
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔
جی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن و سکون ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ جی ہاں، امن و سکون کے لیے یہ اساسی اور بنیادی شرط ہے کہ انسان ظلم کے دائرے سے، ستم کے دائرے سے، جنایت اور بربریت کے دائرے سے باہر آ جائیں، اور تبھی جا کے انسان امن و سکون کی زندگی اور امن و سکون سے برا ہوا معاشرہ حاصل کر سکتا اور تشکیل دے سکتا ہے۔ تو آج ہماری جو گفتگو رہے گی اس حوالے سے وہ ہے پرامن معاشرہ۔ اسلام نے کیا کہا ہے، اسلام جو آج کل دکھائی دیتا ہے اور جن فریمز میں اسلام کو پیش کیا جاتا ہے، اور اسلام کے جو دستورات ہیں کتابوں میں، قرآن کریم میں، نبی اکرم کی ذات بابرکت میں، ائمہ معصومین کہ اس طولانی دور میں جو ان کا گزرا ہے وہ کیا ہے، اس میں کیا دکھائی دیتا ہے، یہ پرامن معاشرہ جس کی تشکیل کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ آیا اور انتھک کوششیں اور جدوجہد کی تاکہ یہ پرامن معاشرہ ہو اور انسان چین و سکون کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ اس معاشرے میں خدا کی عبادت کر سکے اور خدا تک اس کی رسائی ہو، خدا سے قرب حاصل کر سکے، یہ پرامن معاشرہ کہاں پہ اور کیسے حاصل ہوگا، اور کیا کیا بتائے اس پرامن معاشرے کے لیے اور پرامن انسان کے لیے خداوند کریم کی ذات نے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ لیکن جو ظاہر میں ہم باہر دیکھتے ہیں اور باہر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے افراد اور ایسے گروہ اور مکاتب کو پیش کیا جا رہا ہے جس میں امن کا تو جھنڈا اوپر ہے، جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن اسی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے وہ بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں، دوسرے کے ناموس کا خیال نہیں کرتے، دوسرے کی اموال کو لوٹتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، جنایت اور بربریت اور وحشت کا بازار ان لوگوں نے گرم کیا ہے، وہ بھی تو نعرہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی تو لا الہ الا اللہ کے طرفدار ہیں، تو وہ کیا ہے؟ اور اگر قرآن ہے تو قرآن نے کیا کہا اس کے بارے میں؟ عزیز ناظرین، اگر ہمیں دیکھنا ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی بین اور روشن اور واضح دلیل ہے، کوئی واضح کتاب ہے، تو ہے وہ قرآن کریم۔ قرآن کریم کی کتاب، ایسی کتاب کے ساتھ ساتھ نبی اکرم کی ذات بابرکت، یہ دو اہم سورس اور منبع ہیں اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ آئیے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلوات اللہ علیہ اجمعین کی بہت ساری حدیثیں ہمیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی ملیں گی، اور اہل تشیع کی جو اہم کتابیں ہیں ان میں بھی اس طرح کی حدیثیں بہت سی پائی جاتی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کو، ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے، اور مسلمان کا مال، مسلمان کی جان اور ناموس جو ہے وہ محترم ہے، وہ امن میں ہے۔ یہ حرام ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، اس کے جان کا قصد کرے، یا اس کے مال کا قصد کرے، یا اس کے ناموس پہ نظر دوڑائے۔ یہ مختلف حدیثیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں، آپ جا کے مطالعہ کیجئے اور ان کتابوں کو دیکھیے، یہ حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ یہ مقام اور عظمت ہے انسان کی، چونکہ یہی انسان جو ہے، اسی سے یہ جو مختلف انسان ہیں، مختلف افراد جب آتے ہیں تو ان مختلف افرادوں سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب ہمیں تحفظ ملا جان کے اعتبار سے، جب تحفظ ملا مال کے اعتبار سے، جب تحفظ ملا ناموس کے اعتبار سے، یہی تین چیزیں انسان کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، اور انسان کی ذات کو جب ان سب چیزوں سے راحت ملی، اور اس سے یہ بہت ساری چیزیں اور بھی بتائی جاتی ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو پائی جاتی ہیں وہ ان تینوں کی طرف پلٹتی ہیں، جو بھی انسان کے لیے ضروری ہے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے، تو انہی افراد سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ جب ان کو امن ملا، ان کو تحفظ ملا، تو خود بخود معاشرے کو تحفظ ملے گا، ایک دوسرے کی جان کا قصد نہیں کریں گے۔ لیکن باہر حقیقت کچھ اور ہے، حتیٰ یہیں پہ نہیں بلکہ میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی ابتدا اور مومن اور مسلمانوں کی دن کی شروعات جو ہے وہ سلامتی اور امن سے ہوتی ہے۔ اس بارے میں گفتگو کروں گا، لیکن اس چھوٹے سے وقفے کے بعد، چونکہ یہاں پہ وقت ہو چلا ہے رہبر معظم انقلاب کے اہم پیغام کا۔
فلسطین کے مظلوم عوام 60 سال سے زیادہ عرصے سے بدترین دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اگر یورپ کے عوام آج چند دنوں کے لیے اپنے گھروں میں محصور ہو گئے ہیں اور وہ عوامی مقامات اور پرہجوم علاقوں میں جانے سے گریز کر رہے ہیں، تو فلسطینی خاندان دسیوں برسوں سے حتیٰ اپنے گھروں میں بھی غاصب صیونی حکومت کی تباہی و بربادی و قتل و غارت گری کی مشینری سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ آج کون سے تشدد کا موازنہ صہیونی بستیوں کے تعمیر کے شدت ظلم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے؟ یہ حکومت روزانہ فلسطینیوں کے گھروں کو ویران اور ان کے باغات اور کھیتوں کو نیست و نابود کر رہی ہے، لیکن اس کے بااثر اتحادی یا کم از کم بظاہر آزاد بین الاقوامی ادارے مؤثر انداز میں اور سنجیدہ طور پر اس کی مذمت بھی نہیں کرتے، حتیٰ فلسطینیوں کو اپنا ساز و سامان دوسری جگہ منتقل کرنے اور غلہ جات کو اکٹھا کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی۔ اور یہ سب کچھ وہ ان دہشت زدہ، سہمی اور روتی ہوئی خواتین اور بچوں کی آنکھوں کے سامنے انجام دیتی ہے کہ جو اپنے گھرانے کے افراد کو زدوکوب ہوتا ہوا، اب بعض اوقات ان کو خوفناک ٹارچر سیلوں میں منتقل کی جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیا آج کی دنیا میں آپ کو کوئی اور ایسا ظلم نظر آتا ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر یا اتنے زیادہ عرصے تک کیا گیا ہو؟ سڑک کے درمیان میں ایک ایسی خاتون کو گولی مار دی جائے جس کا جرم صرف یہ ہو کہ اس نے سر سے پاؤں تک مسلحہ فوجی کے خلاف احتجاج کیا ہے، تو یہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس بربریت کا ارتکاب چونکہ ایک قابض حکومت کے فوجی کرتے ہیں، تو کیا اسے دہشت گردی نہیں کہنا چاہیے؟ یا یہ تصاویر صرف اس لیے ہمارے ضمیر کو بیدار نہیں کرتی کہ چونکہ 60 برسوں کے دوران بارہا ان کو ٹیلی ویژن سے دیکھا جا چکا ہے؟ حالیہ برسوں کے دوران اسلامی دنیا پر کیے جانے والے متعدد حملے بھی کہ جن کے دوران بے شمار جانی نقصان ہوا، یورپ کی متضاد منطق کا ایک اور نمونہ ہے۔ جن ممالک پر یلغار کی گئی ہے، ان کو جہاں انسانی جانوں کا نقصان کرنا پڑا ہے، وہیں وہ اپنی بنیادی اقتصادی اور صنعتی تنصیبات سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ ان کی ترقی و پیش رفت کا سفر یا تو رک چکا ہے یا اس کی رفتار کم ہو گئی ہے، اور بعض موارد میں وہ دسیوں سال پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس کے باوجود نہایت گستخانہ انداز میں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کو ویرانے میں تبدیل کر دیا جائے، اس کے شہروں اور دیہاتوں کو کھنڈرات میں بدل دیا جائے، اور پھر ان سے کہا جائے کہ برائے مہربانی آپ لوگ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں؟ کیا انہیں اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھنے یا المناک واقعات کو بھلا دینے کی تلقین کرنے کے بجائے ان سے سچے دل سے معافی مانگنا بہتر نہیں ہے؟ حالیہ برسوں کے دوران اسلامی دنیا کو جارحین کے بناوٹی چہروں اور منافقت سے جس الم و رنج کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ مادی نقصانات سے کم نہیں ہے۔
ناظرین کرام، نبی اکرم کے دستورات اور قرآن مجید میں جو احکامات صادر ہوئے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، تبھی جا کے ہم ایک پرامن معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے دن کا آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ امن سے ہوتا ہے، امان سے ہوتا ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے تو فرض ہے، ایک مستحب عمل یہ ہے، یعنی جس کو کافی سراہا گیا، کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد سلام دیں، سلام کریں، سلام علیکم۔ یہ سلام، جب مفسرین اور اساتذہ کرام اس پہ بحث کرتے ہیں، خود سلام جو ہے یہ امن کا پیغام دیتا ہے۔ انہیں سلام کرنے والا سامنے والے سے کہتا ہے کہ دیکھو تم میری طرف سے اب امان میں ہو، اور جب وہ وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ بھی اس کا دروازہ کا جواب دے کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب تم بھی میری طرف سے امن و امان میں ہو، یعنی تمہاری جان، تمہاری مال، تمہاری ناموس، جو بھی تم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان سب کو تحفظ ہے، ان سب کو امن و امان ہے۔ تو یہ جو شروعات ہوتی ہے، یہاں پہ سلامتی اور امن کا پیغام، یعنی جو سلام سے ہم نے شروع کیا ہے، سلام علیکم، یعنی ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں لیکن سلام کرنا مستحب ہے، لیکن اس کے بعد جواب دینا واجب ہے۔ اور سلام کرنے والے کو کتنے اجر دیے گئے ہیں؟ اگر 70 اجر ہیں تو 99% اس میں سے اجر جو ہے، 99% اجر سلام کرنے والے کو ہے، اور جواب دینے والے کو ایک ہی اجر ہے۔ یہ کس لیے؟ اسی لیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد، ایک دوسرے سے ملنے کے بعد امن کا احساس کرے، تحفظ کا احساس کرے، سکون کا احساس کرے، سلامتی کا احساس کرے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، باہر جا کے ہم دیکھتے ہیں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامنے لب کشائی بھی نہیں کر سکتا، اگر اسے احساس ہو کہ نہیں، مجھے امن نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد، یہاں تک کہ حتیٰ مسجدوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تحفظ نہیں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں کو دیکھنے سے ہمیں وہ امن کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ امن کا گھر ہے، خدا کی مسجد ہے، مسجد جو ہے وہ، وہاں پہ ہمیں امن کا احساس ہونا چاہیے، چونکہ امن کی جگہ ہے، حرم الہی ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں وہ احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ایک مسلک کا رہنے والا، ایک مذہب اور مکتب فکر کا ماننے والا، دوسرے مکتب فکر کے ماننے والوں کی مسجد میں جانے سے گھبراتا ہے، کتراتا ہے، پرہیز کرتا ہے، حالانکہ مسجد جو ہے وہ اللہ کی ہے، وہ کسی مسلک کی نہیں ہے، کسی مکتب فکر کی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں پہ دیکھنا چاہیے، اگر واقعی معنوں میں یہ اللہ کی مسجد ہوتی، اللہ کا گھر، ہمیں اس کو جانتے اور مانتے، تب جا کے وہاں پہ کوئی بھی مسلمان آ کے احساس امن کرتا۔ کیوں ہم جا کے خانہ کعبہ میں کسی بھی مسلک سے جڑا ہوا آدمی، کسی بھی مکتب فکر کے ماننے والا جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے احساس امن کرتا ہے، اور ہر مکتب فکر کا ماننے والا وہاں پہ اچھی طرح سے بالکل سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن جب ہم واپس آتے ہیں اور اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی دوسری کی مسجد میں جانے سے گھبراتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حرم الہی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی مسجدیں ہیں، یہ ہماری اپنی فکریں ہیں، اپنی سوچ ہے، لیکن اسلام کی فکر اور اسلامی مسجد جو ہوگی، جو اللہ کا گھر ہوگا، وہاں پہ کوئی بھی مسلک اور کسی بھی مسلک کے ماننے والے کو امن کا احساس ہوگا اور وہ اپنے اندر سکون پائے گا۔ لہذا میں بات کر رہا تھا سلام جو ہے نا وہ پیام امن ہے، یعنی درواقع ایک پیغام دے رہے ہیں آپ سامنے والے کو کہ تم میری طرف سے امان میں ہو۔ علامہ طباطبائی نے اس کے ذیل میں اچھی گفتگو فرمائی ہے، خدا ان کے روح کو شاد فرمائے، کہ فرماتے ہیں کہ اس طرف سے دونوں کے درمیان ایک طرح سے ایک میثاق پایا جاتا ہے، دونوں عہد کرتے ہیں کہ اب ہم ایک دوسرے کو امان دیں گے، تم میری طرف سے محفوظ ہو اور میں تمہاری طرف سے محفوظ ہوں۔ تو آئیے یہاں پہ وقت ہو چلا ایک اور وقفے کا، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
انما المؤمنون اخوة، قرآن نے مومنین کا آپس میں رشتہ اور ناتا بیان کیا ہے۔ ہمارے بہت سارے آپس میں رشتے اور ناتے ہیں، سماجی رابطے ہیں، اجتماعی رابطے ہیں، تعلقات ہیں، نسبی اور سببی رشتے اور تعلقات ہمارے فراوان ہیں جو ہم نے خود بنا رکھے ہیں، لیکن آیا ہمارا کوئی آپس میں قرآنی رشتہ بھی ہے یا نہیں ہے، الہی رشتہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک علاقے کے ہیں، ایک قوم کے ہیں، مثلا فلاں قوم، کوئی ایک قوم کا نام لے لیں، یہ چودھری فیملی سے ہیں، یہ شیخ فیملی سے ہیں، یہ راجہ فیملی سے ہیں، یہ راجپوت فیملی سے ہیں، یہ منہاس فیملی سے ہیں، یہ کس فیملی سے ہیں، یہ ساری قومیں ہیں، لیکن یہ سارے یہ رشتے، قومیت کے قبیلوں کے رشتے، یہ خدائی رشتے نہیں ہیں، سماجی رشتے ہیں جو ہم نے خود ایک دوسرے کے ساتھ برقرار کر لیے ہیں۔ قرآن جو رشتہ الہی بیان کرتا ہے مومنین کے اندر، انما المؤمنون اخوة، مومنین کا صرف ایک رشتہ ہے اور وہ برادری اور اخوت کا رشتہ ہے۔ مومن کسی بھی نسل کا، قبیلے کا ہو، وہ دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، رشتہ اخوت میں منسلک ہے۔ اخوت ایک ماں باپ سے پیدا ہونے کو نہیں کہتے، اخوت کا معنی مماثلت ہے، یعنی ایک جیسا ہونا، ہم پلہ و برابر ہونا، مومنین رشتہ اخوت میں منسلک ہیں۔ سیرت طیبہ پیغمبر اکرم میں اگر ہم دیکھیں، جس چیز پر بہت زیادہ تاکید نظر آتی ہے اور اصرار نظر آتا ہے عملاً بھی، وہ اخوت ہے۔ حضرت نے مکہ کی سرزمین کو ترک کیا، مدینہ گئے، لیکن مدینہ میں پہلے سے موجود دو گروہ یا دو فرقے، اوس و خزرج، جو آپس میں برسر پیکار تھے، رسول اللہ کا یہ فرمانا تھا میں مدینہ میں اس وقت قدم رکھوں گا جب ان دونوں کے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار ہو جائے۔ پہلے ان دونوں کو آپس میں متفق کیا، پھر اس کے بعد رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے۔ آج ہم بیٹھ کر جشن میلاد مناتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں کہ مولا ایک نظر کرم ہم پہ بھی کریے۔ وہ رسول نظر کرم نہیں کرتے جہاں پر اوس و خزرج موجود ہوں اور اوس و خزرج آپس میں برسر پیکار ہوں، برسر نبارد ہوں، ایسی سرزمین پر نظر کرم نہیں کرتے، نہیں پڑتی نظر کرم۔ نظر کرم اس طرف آتی ہے جہاں پر وحدت و اتفاق موجود ہو۔ اپنے ساتھ مہاجرین کا ایک گروہ لے کر رسول اللہ مکہ سے گئے اور وہاں پر موجود یہی اوس و خزرج، جن کو پہلے آپس میں متفق کیا، متحد کیا، پھر ایک اور اخوت ان دونوں کے درمیان برقرار کی، یعنی انصار و مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ ہر کام کرنے سے پہلے، کوئی دیگر اقدام بعد میں کیا، سب سے پہلے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنایا۔ اس لیے کہ اگر حکومت بنا بھی لیں لیکن اخوت نہ ہو، ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسجد بنا بھی لیں، اخوت نہ ہو، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے ایک دوسرے سے محبت نہ کرتے ہوں، ایسی مسجد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ناظرین بات ہو رہی ہے پرامن معاشرے کی. اسلام نے کیا کیا احکام صادر کیے ہیں عجیب, یعنی جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی معنوں میں ہر زاویے سے ہم امن کا احساس کرتے ہیں. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, ماں کے پیٹ میں اور ماں کے شکم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی اسلام نے تحفظ دیا ہے, اس کو بھی امان بخشا ہے. حق نہیں بنتا ہے والدین کو کہ وہ آ کے بچے کو جو ہے وہ ساکت کرے, سخت سے سخت جنین سے روکا ہے اسلام نے, اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. بلکہ یہاں تک دیکھیں آپ کہ اگر یہ بچہ ابھی بچہ نہیں بنا ہے, ابھی مثلا فرض کیجئے نطفے کی حالت میں ہے, یا گوشت کا ایک ٹکڑا بنا ہے, یا اس پہ استخوان ہے ہڈی بنی ہے اس کی, یا روح کے مرحلے میں آ چکا ہے, تو ہر مرحلے میں اگر والدین اس بچے کو ساکت کرنا چاہیں گے تو خداوند کریم نے دیت مقرر کی ہے. فقہی کتابوں میں آپ دیکھیں احکام الہی کو پڑھیے تو وہاں پہ نظر آئے گا کہ اگر فلاں مرحلے میں آپ نے بچے کو ساکت کیا تو اتنے درہم اور اتنا آپ پہ دیت دینی پڑے گی, اتنے آپ کو دیت دینی پڑے گی, اور اگر فلاں مرحلے میں کیا ہے تو اتنی دیت دینی پڑے گی. جب ایک بچے کے لیے جس میں ابھی روح بھی نہیں ہے, ابھی جان بھی نہیں ہے, اور پتہ نہیں یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے ماں کے شکم میں اب جا کے اس میں جان آئے گی بھی, روح آئے گی بھی, نہیں آئے گی, تب بھی مقرر کیا ہے شریعت اسلامی نے کہ اگر آپ نے اس کو ساکت کیا تو آپ کو اتنی دیت دینی پڑے گی. جب اتنا مقام اور عظمت اس انسان کو بخشی کہ وہ ابھی ماں کے شکم میں ہی ہیں, تو وہ انسان جو اس کائنات پہ آیا ہے, جو اب اس کمال تک پہنچا ہے, جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے, پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے, تو اس کا مقام اور اس کی عظمت کتنی ہونی چاہیے, اس کی جان کی قیمت کتنی ہونی چاہیے. بلکہ اتنا ہی نہیں, اگر اس نے کچھ بھی نہ پڑھا ہو, اگر اس نے کبھی کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھا ہو, پھر بھی اس کی جان کی قیمت ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں بہت ساری آیتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ, اور ایک اہم آیت شریفہ جس میں اس قدر بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا یا زمین میں فساد کی تو گویا اس نے پوری کائنات کا قتل کیا, اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری کائنات کی اور پوری انسانیت کی جان بچائی. یعنی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے, اور ایک انسانی جان کی قیمت پوری انسانیت کی قیمت کے برابر ہے. تو یہ تحفظ, یہ امن کی نشانیاں ہیں اور یہ امن کے ذرائع ہیں کہ کتنا مقام اور کتنی عظمت اور کتنا وقار بخشا ہے انسان کو خداوند کریم کی ذات نے. لہذا یہ سب چیزیں ہماری کتابوں میں, ہماری شریعت اسلامی میں موجود ہیں, یہ تحفظ موجود ہے. لیکن جو سامنے دکھائی دیتا ہے, جو میڈیا اور خاص کر مغربی ذرائع ابلاغ جس کی ترویج کر رہا ہے اور اسلام کا کوئی اور چہرہ پیش کر رہا ہے, وہ واقعی معنوں میں حقیقی اسلام نہیں ہے. لہذا یہاں پہ ہمیں, میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ رہبر معظم انقلاب کی بات ہمیں بار بار دہرانی ہوگی اور دقت نظر سے دیکھنا ہوگا اس بات کو کہ آپ نے فرمایا آؤ اگر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو, اگر حقیقی تصویر تم اپنے ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہو, تو جو حقیقی منبع ہے اسلام کے, جو اصلی سرچشمے ہیں قرآن و عطرت, ان سے اسلام لے لو. ان سے اسلام لوگے تو تحفظ اور امن کا احساس کرو گے. لیکن اگر کسی اور ذریعے سے, اگر مغربی میڈیا کے ذریعے سے, اگر در اہل بیت نہ ہو کوئی اور دروازہ ہو اور وہاں سے آپ نے اسلام لیا, اگر باب علم سے آپ نے علم دین نہ لیا, تو وہاں پہ امن کا احساس نہیں کر پاؤ گے. وہاں وہی چیزیں آپ کو ملے گی, وہاں پرچم لا الہ الا اللہ تو ہوگا, لیکن اس پرچم لا الہ الا اللہ کے نیچے انسان اور انسانیت کا تحفظ اور انسانی معاشرے کو امن نہیں ملے گا. لہذا اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری چیزیں قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں. اس سلام کے بعد دیکھیں ایک اور نظام ہے ہمارے پاس, وہ ہے قصاص کا نظام. یعنی احکام جو اسلام نے بیان کیے ہیں خاص کر حقوق کے حوالے سے, اور جزا اور سزا کے حوالے سے وہ بہت ہی اہم ہے. ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک پرامن معاشرہ کس طرح سے تشکیل پا سکتا ہے اگر اسلامی دستورات کو معاشرے میں نافذ کیا جائے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے بہت ساری آیتیں بیان کی ہیں, میں یہاں پہ ساری آیتوں کی طرف اشارہ تو نہیں کر سکتا, لیکن خاص کر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کے اوپر تجاوز کرے تو تم بھی اتنا ہی تجاوز کرو گے, یعنی اتنی ہی سزا اسے دو گے جتنی تمہیں اس نے سزا دی ہے. اور اگر اس طرح سے مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ کے کان کو چھوا ہے اور آپ کے کان کو اذیت پہنچائی ہے, تکلیف پہنچائے, تو آپ کو حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کی ناک کو تکلیف پہنچائے, بلکہ آپ کو بھی کان ہی کو تکلیف پہنچانی ہے اور اتنی ہی تکلیف پہنچانی ہوگی جتنی اس نے پہنچائی ہے. آپ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ کے پیر کو تکلیف پہنچائے تو آپ بھی اتنا ہی تکلیف پہنچاؤ گے جتنا اس نے پہنچائی ہے. اگر اس نے لات ماری ہے تو آپ بھی لات ہی ماریں گے, آپ دو لاتیں نہیں مار سکتے. اور جس ڈگری میں اس نے لات ماری ہے, اگر 60 ڈگری میں, اگر 100% یا 60% ڈگری میں اس نے لات ماری ہے, تو آپ 61% ڈگری میں لات نہیں مار سکتے. اگر 61% آپ کی وہ درجہ حرارت رہی تو آپ جو ہے ضامن ہیں, آپ کو دیت دینی پڑے گی. یہ اسلام کا دستور ہے, یہ ہے اسلام کا قانون, یہ ہے حقیقی اسلام, یہ وہ احکام ہیں, یہ وہ فرامین ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پاک لے کے آئے ہیں, نہ کہ وہ قانون جو آج کل داعش اور ISIS جیسے دوسرے جاہل اور جمود سے بڑے افراد جو ہے نا وہ منظر کشی جس کی کروا رہے ہیں مغربی میڈیا کے ذریعے سے, کہ جہاں پہ انسانی جان کو بھی نہیں, انسان کے مال کو بھی نہیں, بلکہ انسان کے ناموس کو بھی تحفظ نہیں ملتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں قصاص بھی لینا ہے, اگر کسی نے عمدن کسی کی جان لی ہے تو تمہیں حق ہے کہ تم اس کی جان لے لو. لیکن دیکھیے عظیم جو ہے نا کتنا امن بخشتا ہے, کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ, یہ جو میں کہہ رہا ہوں تم قصاص لے لو اور حق ہے تمہارا کہ تم قصاص لے لو, لیکن اس میں بھی معاشرے کی زندگی ہے, معاشرہ اس سے قائم و دائم ہوگا, کیونکہ جب قصاص لوگے تبھی جا کے دوسرے افراد کو تنبیہ ہوگی, انتباہ ہوگا کہ نہیں ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. لہذا ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تحفظ فراہم کیا ہے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے, ہر زاویے سے ایسے رولز اور ایسے فرامین اور احکام بیان کیے ہیں اگر انسان واقعی معنوں میں ان کو نافذ کرے اور قرآن کے دستورات پہ عمل کرے تو پرامن معاشرہ عالمی سطح پہ ہم تشکیل دے سکتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک اور وقفے کا وقت ہو چلا ہے, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے. ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے اور یہ آپ ہی کے لیے مخصوص ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو واٹس اپ کے ذریعے سے یا فیس بک کے ذریعے سے سوالات آئے ہیں یا تجاویز جو آپ نے بھیجی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پہ ہماری ٹیم نے دیکھا ہے کہ واٹس اپ پہ جو اہم ایک سوال آیا ہے رضا صاحب کی طرف سے, فرماتے ہیں کہ السلام علیکم. علیکم السلام. آج کا پروگرام امن اور سلامتی کے موضوع کے تحت دیکھا, بڑی خوشی ہوئی, بہت اچھا لگا پروگرام, بڑی اچھی گفتگو تھی اور کلپیں بھی بہت اچھی تھی. آج ضروری ہے, شکریہ آپ کا, آج ضروری ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کی جائے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ امن جو اتنی ضروری چیز ہے آج مسلمان اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہے, آج کیوں اس کے لیے کوشش نہیں کرتے, اور ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی کوشش نہیں کر پاتے, کیا ہم خود کو مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ رضا صاحب ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ جو آپ نے اتنا گہرا اور واقعی عظیم سوال لکھا ہے, اور یہ آپ کے دل کی بات ہے اور ہر مسلمان کے دل کی بات ہے جس کا ضمیر زندہ ہے. واقعی معنوں میں کیوں, یعنی اگر ہمارا دین امن کا دین ہے, سلامتی اور آشتی کا دن ہے جس میں ہر طرح کا سکھ اور ہر طرح کا سکون پایا جاتا ہے، تو مسلمان اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں؟ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے مختلف جو ہے نا وہ عوامل ہو سکتے ہیں اور مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. جیسے بہت سارے افراد جو ہے وہ دین سے آشنا نہیں ہے، دین کیا ہے اور دین جو انہوں نے سیکھا ہے وہ ان اصلی منابع سے نہیں سیکھا ہے. قرآن و اہل بیت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہمارے درمیان کتنا ہے؟ ہم قرآن کو اس حد تک پڑھتے ہیں کہ چلیے ثواب ملے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یا قرآن سننے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ثواب حاصل کریں. کیا کبھی ہم نے اس کو اس نگاہ سے دیکھا ہے قرآن کو کہ یہ ہماری طرز زندگی کے لیے اہم کتاب ہے، یہ ہماری طرز زندگی کے اصول بتاتی ہے، یہ کتاب وہ احکام بیان کرتی ہے کہ جس سے ہماری زندگی سنور جائے گی، جس سے دنیاوی مادی اور اخروی زندگی جو ہے نا وہ سدھر سکتی ہے؟ کبھی ہم اس نگاہ سے دیکھیں تب جا کے ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا. لہذا اکثر، یا میں اکثر نہ کہوں لیکن ہے ایسے افراد کی جو دین سے غافل ہے، جو اس طرف متوجہ نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کتنا اس کی طرف متوجہ کیا؟ ہم مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کتنا آشنا کرا رہے ہیں؟ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین کو پڑھیں اور دین سے وہ درس لے جو دین نے دیے ہیں. دوسرا ہے کہ کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے مادی منافع کے لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسلام کا وہ حقیقی چہرہ سامنے آئے، لہذا استکبار اور سامراج کے پروپوگنڈوں کے نیچے اور اپنے منافع کو حاصل کرنے کے لیے وہ دین کا کوئی اور چہرہ پیش کر رہے ہیں. اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے نا وہ امن کا احساس نہیں کر رہا ہے اور دین کے اس اصلی پیغام سے غافل ہیں. اس غفلت کو اتارنا ہے اور اس غفلت سے نکلنا ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم حد کریں کہ ہم سب مل کے دین کے حقیقی فرامین کو قرآن اور رسالت مآب کی سیرت سے حاصل کرے. میں یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرنا چاہتا ہوں چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا اور پورے عالم اسلام کے لیے ہم دعا کریں کہ خدایا ہمارے پورے عالم اسلام میں امن اور سلامتی کو برقرار فرما اور ساری کائنات میں جتنے بھی رسالت مآب کے چاہنے والے ہیں اور جتنے بھی مسلمانوں سے ہمدردی کرتے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہم اجل لولیک الفرج.